أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں اور تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی بقا کے لیے اور اس کے مقصود تک پہنچنے کے لیے ہدایت کا خوبصورت اور جامع نظام مقرر فرمایا ہے، جو انسان کی ظاہری باطنی زندگی پر محیط ہے اور انسان کے معنوی و مادی تمام پہلوؤں کے اوپر اس کا احاطہ ہے ہدایت کا. ہر شعبہ زندگی خداوند تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر ہو، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ سب ضلال و گمراہی ہے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حق کے بعد سب ضلالت و گمراہی ہے. ہرچند آپ نے اس کو علم کا نام دیا ہوا ہو، آپ نے اس کو تہذیب کا نام دیا ہوا ہو، آپ نے اس کو سائنس کا نام دیا ہوا ہو، آپ نے اسے جو بھی عنوان قرار دیا ہے دین کے متبادل، ہدایت سے باہر جو کچھ بھی تم نے اپنایا ہے وہ سب ضلالت و گمراہی ہے، اور صرف راہ کی گمشدگی نہیں ہے بلکہ مقصد کی گمشدگی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کی گمشدگی ہے. انسان اس سے منسی قرار پاتا ہے، انسان بہک جاتا ہے، فراموش ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے مقصود سے دور ہو جاتا ہے. تقوی مکمل نظامی ہدایت اپنانا ہے، اور تقوی ہی بقا کا ضامن ہے مومن کی زندگی کے لیے، اور مومنانہ زندگی تقوی کی آغوش میں ممکن ہے. لیکن متاسفانہ جو دینداروں کے ساتھ المیہ پیش آیا ہے اور دینداری کو آفات پیش آئی ہیں، ان میں اس طرح سے دین سمجھا گیا اور سمجھایا گیا اور پھیلایا گیا اور تبلیغ کی گئی کہ روح تقوی دین سے باہر ہو گیا ہے، اور تقوی کے ترک ہونے کے نتیجے میں متدینین کی زندگی بے دینوں سے بدتر ہو گئی ہے. بے دین کسی ایک راہ کے ہیں، راہی ہیں، بے دین کسی ایک جہت میں جا رہے ہیں اور انجام ان کا ہلاکت ہے، جہنم ہے. لیکن دیندار سرگردانی کا شکار ہیں، حیرت کا شکار ہیں. انہیں دین کو بھی رکھنا ہوتا ہے اور بے دینی کی راہوں پر بھی چلنا ہے. تقوی کو ترک کرنے کے نتیجے میں نہ بے دینوں کی راہ پر گامزن ہیں اور نہ ہی دین کی راہ پر گامزن ہیں. ان کے اوقات آشفتہ ہیں، ایک دن دین کی طرف رجحان ہوتا ہے، دوسرے دن بے دینی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ایک دن دین کی ادا اپناتے ہیں، دوسرے دن بے دینی کی ادائیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر تضادات موجود ہیں، اور تضادات سے مملو ہے متدینین کی زندگی۔ چونکہ دین کا بھی انہوں نے عنوان اپنایا ہوا ہے، دین کا اپنے اوپر بینر آویزاں کیا ہوا ہے، اور عملاً بے دینی کی بھی راہیں اختیار کی ہوئی ہیں، اور غفلت میں ہیں۔ وہ یہ گمان بھی ساتھ رکھتے ہیں کہ یہی متضاد راہیں اور متضاد عمل یہ دین اور بے دینی کا مخلوط راستہ یہ انہیں نجات دے گا، یا کم از کم اس کے اندر جو دینی ملاوٹ ہے یا دینی شائبہ ہے، یہ شائبہ ہمیں نجات عطا کرے گا۔ جبکہ قرآن کریم دین کو ذریعہ نجات قرار دیتا ہے، لیکن مشروط طور پر، اور وہ یہ کہ جب یہ خالص ہو، خالص دین نجات دیتا ہے، نہ مخلوط دین، ملاوٹ والا دین جس کے اندر بے دینی بھی شامل ہو، نظریاتی طور پر بھی اس میں تضاد ہو، عملی طور پر بھی اس میں تضاد ہو، ظاہری طور پر بھی اس میں تضاد ہو، اور باطنی طور پر بھی اگر اس میں تضاد ہو، یہ دین نجات بخش اور نجات دہندہ نہیں ہے۔ تقوی تحفظ کی تدبیر ہے اللہ کی جانب سے، جو دین کا ستون ہے انسانی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے، آفات سے، تباہی سے، اخروی آفات سے اور دنیاوی آفات سے بچانے کے لیے۔ جب انسان راہ تقویٰ چھوڑ دیتا ہے اور تباہی کی راہ پر چلتا ہے، آخر کار اس کا انجام اخروی جب سامنے آتا ہے، اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ راستہ جو طے کیا ہوا تھا دنیا میں، حیات اولیٰ میں، حیات آخرت میں جا کر اس کا راز انسان پر کھلتا ہے۔ اور وہ منظر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کے لیے، ہمارے لیے ذکر فرمایا ہے، تاکہ اس سے پہلے کہ اختیار ان کا ختم ہو جائے اور مرحلہ آخرت میں منتقل ہو جائیں اور اب تلافی کی گنجائش نہ رہے، بر وقت انہیں متوجہ کیا جائے، انہیں خبردار کیا جائے کہ اس غفلت سے باہر آ جائیں۔ اس کا ایک نمونہ سورہ مبارکہ مدثر میں حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب اصحاب الیمین نجات یافتہ افراد، با تقویٰ لوگ جنہوں نے دین کو اپنا منشور بنایا، زندگی کا ہدایت اپنائی اور پابندی کی اس کی، اور اب حیات اخروی میں منتقل ہو گئے ہیں اور عذاب اخروی سے محفوظ ہیں، دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، تقوی اختیار کیا، آخرت میں عذاب سے اللہ نے ان کو محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ ہیں اصحاب الیمین، صاحبان یمن، نجات یافتہ انسان۔ یہ دوسرے گروہ سے سوال کریں گے، تعجب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ سوال کریں گے کہ آپ جہنم کیسے آ گئے، کون سی چیز آپ کو جہنم لے آئی۔ ظاہر ہے حیرت تعجب وہاں ہوتا ہے جن کے بارے میں توقع نہ ہو کہ یہ جہنمی ہوں گے، لیکن ہو جائیں، انہی کے بارے میں حیرت ہوتی ہے، ورنہ جن کے بارے میں انہیں دنیا میں ہی معلوم تھا کہ یہ جہنمی ہیں، انہیں دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوتی، انہیں جہنم میں دیکھ کر حیرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ طبقہ جہنم میں نظر آئے جس کے بارے میں توقع نہ ہو، امید نہ ہو. انہی کو دیکھ کر، مجرمین کو دیکھ کر حیرت سے یہ سوال کریں گے کہ ما صالحککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم لے آئی؟ یہ جواب دیں گے جہنمی، وجوہات بتائیں گے کہ ہمارے جہنم آنے کی یہ وجوہات تھی. قالوا لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں کے ساتھ نہیں تھے، ان میں سے نہیں تھے. ولم نکو نطعم المسکین، ہم مساکین فقراء حقداروں ناداروں کا خیال نہیں رکھتے تھے، انہیں نظر انداز کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم خائضین کے ساتھ خوض میں رہے، ہم عمر تلف کرتے رہے، ہم بےہودہ بے فائدہ امور میں غرق رہے، ڈوبے رہے، اور اس وجہ سے ہر چیز سے محروم ہو گئے. خوض نے ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے. اور چوتھا عامل یہ بیان کریں گے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم الدین کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، ہم یوم الدین قیامت کا انکار کرتے تھے، محشر کا انکار کرتے تھے، موت کا اور موت کے بعد کی زندگی اور مراحل پر یقین نہیں تھا، باور نہیں تھا، تکذیب کرتے تھے، ہم جھٹلاتے تھے اس کو. حتی آتانا الیقین، اور اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوئے ہیں تو ہر چیز پہ یقین آ گیا ہے. لیکن یہ یقین سود مند نہیں ہے جو ابھی دوزخ میں آنے کے بعد نصیب ہوا ہے. اب ہر چیز ان کے سامنے حقیقت کھل گئی ہے، جس کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، جس کو انکار کرتے تھے، وہ واقع ہو چکا ہے اور اس کے وقوع کے بعد اب یقین ہے. لیکن یہ یقین بہت ہی دیر سے نصیب ہوا ہے ان کو، بے فائدہ ہے، اب ان کے کام نہیں آئے گا سوائے پچھتاوے کے، حسرت و ندامت کے. تکذیب یوم الدین اہم عامل ہے مجرم بننے میں. اس عنصر کو قرآن کریم نے عامل کو ذکر کیا ہے معاشرتی اور قوموں کے بگاڑ کے طور پر، کہ جن معاشروں کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، اجتماعی طور پر، سماجی طور پر، جہاں پر ایک پوری قوم کا رخ ہی غلط سمت میں ہو گیا ہے، اس میں باقی عوامل کے ساتھ ساتھ ایک اہم عامل موت سے غفلت اور موت سے بعد کی زندگی سے غفلت ہے. یہ مجرم ساز عامل ہے، یہ غفلت اور لا علمی اور یہ تردید، اس کے بہت تباہ کن نتائج برآمد ہوتے ہیں. کہ جب بھی کوئی نسل موت کو بھول جائے اور موت کے بعد کے مراحل کو بھول جائے، غافل ہو جائے، تو پھر یہ غفلت آہستہ آہستہ باعث بنتی ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں. اور موت کو جھٹلانے سے جو فساد ان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے ختم نہیں ہوتا، بے قابو ہو جاتا ہے، طغیان آ جاتا ہے انسان کے اندر. توجہ موت اور یقین یوم الدین کے اوپر اور زندگی اخروی کے اوپر، یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لازمی نصاب میں ایمان بر یوم الدین یا ایمان یوم الآخرہ و یوم القیامہ پر ایمان کو لازمی نصاب کا حصہ بنایا ہے. جس طرح اللہ کی ذات پر یقین، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہے، ساتھ ہی یوم آخرت اور یوم قیامت پر بھی یقین خداوند تبارک و تعالیٰ نے لازمی قرار دیا مومن کے لیے. چونکہ خود حقیقت ایمان کو بھی ہم نے سرسری لیا ہے، بہت سادہ اور سطحی لیا ہے، ایمان کی حقیقت سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ ایمان کی صحیح تفسیر نہ ہونا ہے، ایمان کی غلط تفسیر اور ایمان کی سطحی تفسیر. دینی معارف اور دینی تعلیمات کے لیے تبلیغ میں سب سے اہم نقطہ تبیین ہے. دینی تعلیم میں ایک حصہ باقاعدہ رسمی مدرسے کی تعلیم کے طور پر گزرتا ہے، جس میں دینی نصاب، دینی تعلیمات، دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں. یہ تدریس باوجود اس کے کہ طلاب و علماء و مدرسین و معلمین سال ہا سال دینی تعلیمات پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور بہت ہی گہرائی میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، لیکن اس تعلیم کا نتیجہ ایمان کی صورت میں نہیں ہوتا. مدرسے کی تعلیم ایمان میں کم اضافہ کرتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. چونکہ روش ایسی ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی روش ہے، قدیم سے بزرگان کی روش سے سیکھتے ہوئے آئندہ نسل مقلد آبا ہوتی ہے، جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے انا وجدنا آباءنا علیہ، ہم نے اپنے آبا، علمی آبا، دینی آبا اور تہذیبی آبا، آبا سماجی آبا، نسبی آبا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ یوں کر رہے تھے، ہم نے بھی ان کی دیکھا دیکھی، انہیں سے یہ ادا سیکھی ہے ہم نے، اور پھر اگلی نسل کو منتقل کر دیتے ہیں یہ طریقہ کار. اس بیچ میں کوئی غور نہیں کرتا کہ رک کے وقفہ کر کے جائزہ لے کہ جو راہ ہم چل رہے ہیں، جو راستہ ہم جا رہے ہیں، یہ کس حد تک سود مند ہے، کس حد تک فائدہ مند ہے، اور اس سے مقصود کتنا حاصل ہوتا ہے، کتنا اس سے انسان محروم رہتا ہے، وقت کتنا ضائع ہوتا ہے، عمر کتنی ضائع ہوتی ہے، وقت وسائل کتنے ضائع ہوتے ہیں، اور نتیجہ کس تناسب سے نکلتا ہے، یہ کام نہیں کرتے. چونکہ ڈرتے ہیں، ڈر اس وجہ سے ہے کہ ہمیں پھر کچھ چیزیں، کچھ ناکامیاں، شکست کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور عموماً بزدل، سب سے بڑی بزدلی کسی ناکامی کا اعتراف ہے کہ یہ میں نہیں کر سکا. بزدل وہ ہے جو غلطی نہ مانے، سب سے بڑا بزدل ہے. شجاعت چاہیے، بہادری چاہیے، دلیری چاہیے انسان کو ناکامی ماننے کے لیے کہ ناکام ہو گئے، یا غلطی ہو گئی، یا خطا کی ہم نے، اتنی مدت ٹیڑھے راستے پہ چلتے رہے. بزدل ہٹ دھرم ہوتے ہیں، جو غلط بات پر اصرار کرتے ہیں یہ بزدل ہیں. دلیر ہوتے تو مان لیتے کہ یہ اشتباہ ہوا ہے ہم سے، اور وہیں سے اپنا راستہ تبدیل کر دیں، اپنی ڈگر بدل دیں اور درست راہ اپنائیں. درست غلط راہ چھوڑنا اور صحیح راہ اپنانا شجاعت مانگتا ہے، بہادری اور دلیری مانگتا ہے، اور یہ دلیروں کا کام ہے، شجاعوں کا کام ہے، سورماؤں کا کام ہے، غلط سلسلے چھوڑ کر صحیح جہت اپنانا. بزدل عموماً ڈٹے رہتے ہیں، چونکہ خوف آتا ہے ان کو، ڈر لگتا ہے، اس تصور سے ڈر لگتا ہے کہ ہم اتنی عرصہ غلط راہ پر چلتے رہے، دوسرے کہیں گے تم تو اتنی عرصہ غلط سوچتے رہے، اسی سے خوف آتا ہے ان کو، اس لیے نہیں مانتے. ہم اجتماعی طور پر جو سفر طے کر چکے ہیں، مثلا مثال اگر پاکستان کی دی جائے، پاکستان میں بھی بالخصوص ملت تشیع کی اگر مثال دی جائے، یہ کسی چیز کا جائزہ نہیں لیتے. شیعہ بہت ڈرتے ہیں اپنے ماضی کا جائزہ لینے سے. آپ کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی مدرسے میں، کسی عالم، کسی کتاب، کسی گفتگو، کسی کانفرنس میں مشاہدہ نہیں کریں گے کہ جہاں پر ہم نے اپنے پچھلے 70 سالہ راستے کا جائزہ لیا ہو، تنقیدی جائزہ لیں کہ یہ ٹھیک تھا، یہ غلط تھا، اس میں ناکام ہوئے، اس میں کامیاب ہوئے، یہ درست آئے، اس کا نتیجہ بہتر نکلا. جرت نہیں کرتے کوئی بھی کہ اس موضوع کو چھیڑیں، حتیٰ خوف آتا ہے. اس کے بجائے اور تخیلاتی موضوعات بیان کرتے ہیں، تخیلاتی تبصرے کرتے ہیں. اور یہی ضروری ہے، یہ جائزہ لینا، یہ محاسبہ، یہ جائزہ، یہ اسیسمنٹ، یہی ہم سے غلط راہیں چھڑوائے گی، اور یہی محاسبہ ہمیں صحیح راہوں پر لے جائے گا. اور اگر محاسبہ نہیں کیا تو ہم غلط راہوں پر صدیوں چلتے رہیں گے، اور کئی نسلیں چلتی رہیں گی، اور بھیڑوں کی طرح، بھیڑ چال کی طرح تباہی کی راہ پر دیکھا دیکھی ہم جاتے رہیں گے، جس طرح آج تک آئے ہیں، 70 سالہ بھیڑ چال چل کے یہاں پہنچے ہیں. اور آگے بھی بہت جلدی مجھے کوئی منظر نظر نہیں آتا کہ ایسی دلیر نسل پیدا ہو جو ان ساری راہوں کا از سر نو جائزہ لے. کہ ہم نے جو سماجی سفر طے کیا ہے، سیاسی سفر طے کیا ہے، ہم نے تعلیمی سفر طے کیا ہے، تہذیبی سفر طے کیا ہے، علمی سفر طے کیا ہے، قومی سفر طے کیا ہے، دینی سفر طے کیا ہے، مذہبی سفر طے کیا ہے، یہ سب 70 سالہ کافی عرصہ ہے جائزہ لینے کے لیے. 70 سالہ سفر کا جائزہ لینے کے لیے بھی 70 سال درکار ہیں، تاکہ انسان اس کی گہرائی میں جا کر اس کی ایک ایک قدم کو پڑھ سکے، پرکھ سکے، اور پھر یہ فیصلہ سنا سکیں کہ ہم صحیح جا رہے تھے یا غلط جا رہے تھے. صدیوں بعد یہ عمل ہوتا ہے، صدیوں بعد. مجدد ایک اصطلاح ہے، روایات میں بھی ہے، دعائے عہد میں بھی ہے، جو آپ ہر روز پڑھتے ہیں دعائے امام عصر کے لیے، کہ وہ بحیثیت مجدد آئیں گے. اور آ کر مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تجدید کرتا ہے، اثر نو ہر چیز آغاز کرتا ہے اور شروع کرتا ہے. جو کچھ پیچھے غلط ہو رہا تھا اس سب کو ابطال کرتا ہے، اور جو صحیح تھا اور متروک اس کو احیا کرتا ہے. ختم جو احکام فراموش ہو گئے انہیں زندہ کرتا ہے، جو دین ترک کر دیا گیا اسے بحال کرتا ہے، جو غلط چیزیں قائم ہو گئی ہیں انہیں محو کرتا ہے. اس کو مجدد کہتے ہیں. یہ صدیوں بعد کسی قوم کو نصیب ہوتا ہے، مجدد، جو آ کر اس ساری چیزوں کا اثر نو جائزہ لیتا ہے. اور بعض اوقات مجدد اگر آ بھی جائے، جیسے علامہ اقبال ہیں، واقعاً مجدد ہیں، تو قوم آمادہ نہیں ہوتی مجدد کی بات سننے کے لیے. قوم اسی طرح بھیڑ چال کے تحت، تقلیدی روش کے تحت، اندھی تقلید کے تحت جذباتی سفر اپنا اسی طرح سے جاری رکھتی ہے جس طرح سے پچھلے کرتے رہے ہیں. ان کے اندر آمادگی نہیں ہوتی. یہ وقت لگتا ہے جب ایسا مجدد تیار ہو، اور وہ مجدد بھی ایک ایسی قوم میں آئے کہ وہ قوم بھی اپنے امور کا اثر نو جائزہ لے. آپ مغربی قوم کا، جس کے ہم ابھی تمام مسلمان دنیا کے مقلد ہیں، مغرب کے، مغرب نے یہ کام کیا ہے، یہ تجدد، تجدید مغربی دنیا میں پیدا ہوئی ہے، رینیسانس، اسی نقطے کا نام ہے. یعنی یہ مغربی دنیا جیسے آج ترقی یافتہ ہے,